بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف مہم اور انسداد دہشت گردی سے متعلق فوجی عدالتوں کا قیام. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے وحشیانہ حملوں کے بعد جہاں پوری قوم، پاکستانی قوم دہل گئی ہے، وہیں اب قوم میں اس بات کا احساس اور قوم کے ساتھ ساتھ حکمرانوں اور مختلف اداروں میں اس بات کا احساس پوری طرح جاگ اٹھا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے اب فیصلہ کن اقدامات کی گھڑی آن پہنچی ہے. غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس کے تحت حکومت نے قومی ایکشن پلان ترتیب دیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جس کی سربراہی خود وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کریں گے. اس دوران دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور تقریباً سبھی سیاسی و مذہبی جماعتوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پشاور سانحے کے بعد وجود میں آئی ہے، اس سے دہشت گردوں کی کتنی حوصلہ شکنی ہو سکے گی. حکومت، فوج اور پاکستان کے مختلف ادارے دہشت گردوں کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے، اور جس طرح سے اس وقت نعرہ لگایا جا رہا ہے اور عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک سرزمین قرار دیا جائے گا، اس پر کس انداز سے اور کس طرح سے اور کیوں کر عمل ہو سکے گا. یہ وہ سارے سوالات اور معاملات ہیں جن کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد سے پاکستان میں حالات یکسر تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بدامنی سے بے حد پریشان اس ملک میں پشاور کا سانحہ مؤثر کاروائیوں کے تعلق سے ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے. مختلف حلقوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور تقریباً پوری قوم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر کاروائی کے لیے پر عزم دکھائی دے رہی ہے. دہشت گردوں کے خلاف وزیراعظم نواز شریف نے بڑے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. ادھر طالبان کے حامی قرار دیے جانے والے لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. پولیس کے مطابق مولانا عبدالعزیز کے وارنٹ سول سوسائٹی ہنگام آرائی کیس میں جاری کیے گئے ہیں. دوسری جانب پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کے دوران 200 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. قبائلی علاقوں میں فوج نے حملے تیز تر کر دیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں. دریسنا افغانستان کے اندر بھی افغان فورسز نے طالبان کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور ان حملوں میں سینکڑوں طالبان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. 16 دسمبر کو پشاور سانحے کے بعد 24 دسمبر منگل کی شب وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے بڑے اہم فیصلوں کا اعلان کیا، جس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف ملکی سطح پر پیدا ہونے والے ماحول کا بخوبی ادراک کرتے ہوئے اور عوامی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤثر کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. پشاور حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان کا دورہ کیا، اور اس کے فوراً بعد افغان فوج کے سربراہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا. پاکستان میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور عسکری حکام کی انتہائی اہم اور تفصیلی ملاقات ہوئی. ان تمام سرگرمیوں کے بعد متفقہ ایکشن پلان سامنے آیا. وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ سانحہ پشاور کے بعد پاکستان بدل چکا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں اس ذمہ داری کو ہر قیمت پر نبھاؤں گا. وزیراعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں 20 نکاتی لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا، جو عملی جامہ پہننے کی صورت میں انتہائی مؤثر واقع ہو سکتا ہے. اس لائحہ عمل میں اسپیشل ٹرائل کورٹ کے نام سے فوجی افسران کی سربراہی میں عدالتوں کا قیام، دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی پھانسی کی سزا بحال کرنے کا فیصلہ، ملک بھر میں کسی بھی طرح کی عسکری تنظیموں اور مسلح گروہوں کو سرگرمی انجام دینے کی ممانعت، انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کو مضبوط اور فعال بنانا، نفرتیں ابھارنے، گردنیں کاٹنے، انتہا پسندی اور فرقہ واریت اور عدم برداشت کو فروغ دینے والے لٹریچر، اخبارات اور رسائل کے خلاف مؤثر اور بھرپور کارروائی، دہشت گردوں کی مالی اعانت کے تمام وسائل کا مکمل طور پر خاتمہ، کالعدم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے کام کرنے کی اجازت نہ دینا، اسپیشل اینٹی ٹیررزم فورس کی تشکیل، مذہبی انتہا پسندی کو روکنے اور اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے کے اقدامات، دینی مدارس کا رجسٹریشن اور ضابطہ بندی کا اہتمام، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر دہشت گردوں اور ان کے نظریات کی تشہیر پر مکمل پابندی اور اسی طرح کے دیگر متعدد اقدامات شامل ہیں۔ اس لائحہ عمل سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ حکومت پاکستان کو موجودہ صورتحال کے علل و اسباب کا بخوبی علم ہے اور دہشت گردی کی قربانی چڑھنے والے اس ملک کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کا قلع قمع کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعلان شدہ منصوبوں کا مقصد ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا ہو، محض عوامی غم و غصے کو ٹھنڈا کرنا کافی نہیں ہوگا۔
جناب، ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد، کراچی اور لندن میں اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ اسلام آباد اور کراچی سے ہمارا رابطہ ہوا چاہتا ہے، اس وقت لندن سے ہمارا رابطہ برقرار ہے۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی عارف صاحب، میری آواز سنیں پروفیسر صاحب؟
جی فرمائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
پروفیسر صاحب، وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے کہا ہے کہ سانحہ پشاور کے بعد پاکستان بدل چکا ہے، کس طرح کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟
تبدیلی اس سینس میں ہے کہ پہلی بار تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اس بات پہ متحد ہو گئی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسرا جو ہے کہ پاکستان میں ایک نیا کمانڈر چیف آ گیا ہے، راحیل شریف، اور راحیل شریف چاہتا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں غنی کی جو حکومت آئی ہے وہ بھی پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب زیادہ امید ہے کہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی بالکل واضح نہیں تھی۔ ایک طرف تو دہشت گردی کی مذمت کی جاتی تھی، دوسری طرف کچھ دہشت گردوں کی پوری طرح سے مدد کی جاتی تھی، اور فرق رکھا جاتا تھا کہ اچھے طالبان اور برے طالبان۔ شاید اب وہ فرق نہ رہے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں جو ہے۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی تھی کہ اچھے طالبان اور برے طالبان، وہ شاید اب ختم ہو جائے۔ تو اس لیے امید ہو سکتی ہے کہ اب کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن دیکھیے، یہ جو نئے قانون بنا رہے ہیں یا نئی عدالتیں تو پہلے بھی تھیں، اور کئی سو آدمیوں کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جو ججز تھے، وہ سویلین ججز، وہ ڈرتے تھے، وہ بہت تو سالوں سال فیصلے نہیں دیتے تھے۔ کچھ یہ تھے کہ وہ جو ہے کیسز کو لینے سے انکار کر دیتے تھے، کچھ یہ تھے کہ چھٹی پہ چلے جاتے تھے اگر ان کے پاس کوئی ایسا کیس آتا تھا۔ تو اب یہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ شاید اس کا فیصلہ کریں گی جو ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، جو فوجی کارروائی ہے وہ تو کل 20-25% ہے، 75% اور کام کرنا ہے آپ کو۔ وہ کام یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تو پولیس اور فوج کا کام ہے، لیکن انتہا پسندی جو ہے ملک کے اندر، اس کا خاتمہ جو ہے، اور جو مائنڈ سیٹ ہے ملک کے اندر، اس کا رودات کرنا، وہ سب سے بڑا کام ہے۔
جی بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں جناب شکیل جعفری صاحب۔ السلام علیکم جناب شکیل جعفری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
جی وعلیکم السلام.
شکریہ.
فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت اس لیے پیش آئی جس طرح ابھی پروفیسر عارف صاحب نے تذکرہ کیا کہ دہشت گردی کا جو لیول تھا، جو سطح تھی، وہ اس قدر بلند ہو چکی تھی اور اس کے شواہد اور اس کے بےتحاشا واقعات موجود ہیں جس میں عدالتوں میں ججوں کو باقاعدہ تھریٹن کرنا، اس کے علاوہ گواہان کا جو ہے وہ سر راہ سر عام قتل ہو جانا اور اس طرح کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں جس کے باعث یہ فیصلے جو تھے دہشت گردی کے خلاف وہ آسانی سے نہیں ہو پاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی میں اس بات پہ بالکل مضبوط ہوں کہ حکومت نے یہ کام فوج کے دباؤ کے تحت کیا ہے، کیونکہ حکومت کے اپنی رینک ان فائل میں جو ہے ابھی بے تحاشا اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف دہشت گردوں کی بظاہر یا بباطن حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. موجودہ وزیر داخلہ کے اگر آپ بیانات دیکھیں گے ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی، تو وہ اس میں سافٹ کارنر نظر آتا ہے. پنجاب حکومت میں بھی اگر آپ بہت سارے وزراء کو دیکھیں گے تو ان کا سافٹ کارنر ان کو نظر آتا ہے، لیکن جو واقعات پے در پے ہوئے ہیں اس میں آرمی نے بہرحال ایک سلسلہ شروع کیا آپریشن ضرب غصب کا اور ضرب عصب کا، اور اس کے بعد یہ دباؤ حکومت کی طرف بڑھتا چلا گیا آرمی کی طرف سے بھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ بھی. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بہت پہلے کہا تھا کہ یہ طاہر القادری صاحب کا اور عمران خان کا جو دھرنا ہے بنیادی طور پہ یہ ملک میں کسی انقلاب کی طرف ملک کو نہیں لے کے جا رہا، بلکہ یہ سول حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مراحل آ گئے جہاں پر اب سول حکومت جو ہے وہ اس دباؤ کا شکار ہے اور فوج جو ہے وہ مکمل طور پر حاوی ہے. اور اس وقت فوج کے جو دہشت گردی کے حساب سے فیصلے ہیں وہ بہت مناسب ہیں اور اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے جو نہ چاہتے ہوئے بھی، جس میں ایم کیو ایم اور خصوصی طور پہ جماعت اسلامی اور انہوں نے اے این پی نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ جی ہم اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ پوری قوم کی ایک آواز ہے، چنانچہ ہم بھی یہ آواز ساتھ میں ملانے کے لیے تیار ہیں. عمران خان نے تو بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں تیار نہیں تھا، لیکن کیونکہ فوج چاہتی ہے کہ فوجی عدالتیں بنے تو اس لیے میں بھی اب تیار ہو گیا ہوں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. بہرحال دیکھیں اس سے کچھ فرق بہرحال پڑنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں اس وقت رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تفسیر نگار اظہر آبدی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
اظہر آبدی صاحب میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ اب فوجی عدالتوں کی قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پہلے بھی موجود تھیں اور خود دہشت گرد اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ کوئٹہ کا سانحہ، گلگت کا سانحہ، فلاں سانحہ، فلاں سانحہ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تمام تر شواہد ہوتے ہوئے بھی، اعترافی بیانات ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ کہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا جاتا تھا کہ صاحب کافی ثبوت شواہد نہیں، اعتراف سے بڑھ کے کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی فوجی عدالتوں کے قیام کی؟
اصل میں دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ پوری قوم کا کنسنسس جو تھا ان دہشت گردوں کے خلاف وہ پہلے بھی تھا. یہ سانحہ کوئٹہ جو ہوتے ہیں جو ہزارہ مظلوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ریسنٹلی واہگہ میں ایک بہت ہی بڑا ظلم ہوا اور 40-50 بے گناہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے لاہور میں، لاہور جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. تو جو عوامی سطح پر تو دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑی ایک ریزنٹمنٹ اور ایک بہت بڑی نفرت موجود تھی، لیکن کرائسس جو تھا وہ لیڈرشپ کا تھا. جو ہماری سیاسی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ دائیں بازو کی ہو، بائیں بازو کی ہے، سینٹر کی ہو، ان میں اس میں وہ کریج نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک مکمل طریقے سے ان کے سامنے آئے اور ان کا قلعہ کما کرے. اب لے کے ایک فوج رہ جاتی تھی. فوج کے غالباً جو راحیل شریف، جنرل راحیل شریف سے پہلے کی قیادت تھی، وہ بھی کریجیس سٹیپ نہیں لے رہی تھی. اب فرق یہ پڑا ہے صرف کہ راحیل شریف اور شاید ان کے ساتھ کچھ اور جرنیل، وہ اب بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور قوم کا اس قدر دباؤ تھا اور پھر فوج جو ہے وہ قوم کے پیچھے بھی کھڑی ہے اور قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے کہ ان سیاستدانوں کو، ان پولیٹیکل لیڈرز کو جو یہ جرت نہیں دکھاتے تھے، جو دہشت گردوں سے ڈر کے اپنی باہر کمپین نہیں کرتے تھے، جو عوام میں آ کے ان دہشت گردوں کی کھل کر مذمت نہیں کرتے تھے، اور کوئی ایک آدمی ان سب کی بات تھی، وہ اب عوام کے دباؤ اور فوج کے مشترکہ دباؤ کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور بادل ناخواستہ انہوں نے فوج کا جو ایک لائے عمل تھا اس کو مانا ہے، اور اب فوجی عدالتیں جو ہیں ان دہشت گردوں کو سزا دیں گی، کیونکہ سیویلین قیادت اور سیویلین جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس نے کسی صورت میں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے ٹیکل نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوشائن بات ہے کہ عوام اور فوج وہ ایک پیج پر کھڑی ہیں دہشت گردی کے خلاف. فوج بھی دہشت گردوں کو ملکی سلامتی کی بنا پر ان کا قلعہ کما کرنا چاہتی ہے، عوام کی سطح پر تو ان کے خلاف بے حد نفرت پہلے سے موجود ہے. اب رہ گئے تھے سیاستدان، آخرکار وہ بھی سچویشن سے مجبور ہو گئے ہیں.
اظہر عابدی صاحب آپ نے کہا کہ فوج، اظہر عابدی صاحب آپ نے کہا کہ فوج پہلے سخت موقف نہیں اپنا رہی تھی، اب اس نے سخت موقف اپنایا، تو پہلے نہ اپنانے کی کیا وجہ تھی اور اب سخت موقف اپنانے کی کیا وجہ؟
دیکھیے اس کے پیچھے شاید ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. ایک تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ، یعنی اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اقدام نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کچھ، ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ سیاسی قیادت کو وقت دینا چاہتے تھے. اگر دوسری بات بھی صحیح ہو تو آخرکار فوج نے ایک وقت دیا سیاسی قیادت کو. سیاسی قیادت اس معاملے میں جس کو میں کہتا ہوں اس نے اہلیت نہیں دکھائی، اس نے کریج نہیں دکھائی، اس نے وہ جو ایک قوموں کی زندگی میں ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس میں ہماری سیاسی قیادت دہشت گردی کے معاملے کو ٹیکل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی. اب جبکہ فوج نے دیکھ لیا کہ ہم نے سیاستدانوں کو وقت دے دیا، اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس ہے، آئی ایس آئی ہے، ان کو ظاہر ہے اطلاعات ہوتی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عوامی سطح پر بھی ان دہشت گردوں کے خلاف کس قدر نفرت پائی جاتی ہے، اور یہ نفرت عروج پر پہنچ گئی پشاور کے واقعے کے بعد، جس میں پھول ایسے بچے، گل بدن بچے اور معصوم کلیوں ایسے بچوں کو کس طرح سے ان دہشت گردوں نے اپنی صفاقیت کا نشانہ بنایا. تو یہ ایک لاسٹ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں تھا. میں لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سارے معاملے کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، فوج، عوام اور بادل ناخواستہ، زیادہ تر سیاستدان، کچھ سیاستدان مخلص بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سیاستدان ایسے ہیں کہ ان میں کریج نہیں ہے، کریجی سیاستدان بھی ہیں، میں چند کے نام بھی لے سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس میٹنگ میں، جو ڈیسائسو میٹنگ تھی، بڑی کریج سے کام لیا. اب جبکہ وہ ایک پیج پہ آ گئے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں گی، اور یہ جو سیاسی، یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، یہ بڑا آئینی طریقے سے انہیں انڈکٹ کیا جائے گا دو سال کے عرصے کے لیے. صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ جو عدالتیں ہوں گی یہ کریجیس ہوں گی، انہیں وقت کے تقاضوں کا پتہ ہوگا، انہیں پروٹیکشن ہوگی، انہیں عوام کی مکمل حمایت ہوگی، اور یہ انشاءاللہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اس وقت ایک بار پھر لندن. جناب عارف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے نواز شریف نے خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، اور جس کی سربراہی وہ خود کریں گے، اور اس کے لیے آج ایک اجلاس بھی ہوا اور ایک اجلاس کل، آنے والے کل میں پھر بلایا گیا ہے. تو یہ قومی ایکشن پلان اگر آپ مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں، اگرچہ بیشتر ناظرین جانتے ہوں گے لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، کیا چیز ہے؟
دیکھیے یہ 2001 سے چل رہا ہے یہ مسئلہ، اور اس درمیان میں 50,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 60,000 پاکستانی اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور نواز شریف بھی ایک سال سے پاور میں تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف آرمی کر رہی ہے، اور وہ آرمی کے دباؤ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی جماعتیں جن کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے لشکر طیبہ جو ہے وہ کھلے عام اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ طالبان جو ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جیسے حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ مذہبی منافر پھیلانے والی جماعتیں جو کہ لڑا رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہاف ہارٹڈ پالیسی ہے اور جہاں تک کہ دہشت گردی کا تعلق ہے وہ تو فوج و پولیس کرے گی, لیکن انتہا پسندی اور شدت پسندی جو ہے اس کا روداد کرنا تو مذہبی لیڈروں اور سیاسی لیڈروں کا کام ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. یعنی مدرسے جو کھلے ہیں ان میں برابر تعلیم دی جا رہی ہے دہشت گردی کی اور منافرت پھیلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بے انتہا ہتھیار جو ہیں وہ ملک پہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے کمیٹیاں بنانے سے تو کوئی خاص مطلب نہیں نکلتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سی کمیٹیاں بن چکی ہیں. کمیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں, دیکھیں آپ جب اپنے احاطے میں گھر کے احاطے میں زہریلے سانپ پالیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے پڑوسیوں کو کاٹیں گے, وہ آپ کو بھی کاٹ سکتے ہیں. تو یہی اب ہو رہا ہے پاکستان میں. اب تک یہ رکھے گئے تھے لوگ, ان کو پراپر سپورٹ کی جا رہی تھی کچھ گروپس کو, اور وہ ان کا پرپز یہ تھا کہ ان کو افغانستان میں استعمال کیا جائے گا, ان کو کشمیر میں استعمال کیا جائے گا, لیکن اب وہ لوگ خود پاکستان کے اوپر الٹ پڑے ہیں. تو اب جو ہے حکومت اور فوج جو ہے وہ اب اس بات کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ جو سانحہ ہوا ہے جس میں 134 بچے مر گئے ہیں, اس نے تو ایک جذباتی طور پر تمام ملک کو اکٹھا کر دیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے.
شکریہ.
جو کہ جی ان طالبان کے بارے میں کچھ نرم وہ رکھتے تھے, نرم جذبہ رکھتے تھے, وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ فوج کو سپورٹ کریں. لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسندی کا ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور جب تک انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی دہشت گردی سے آپ لوگوں کو مار دیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیں, وہ تھوڑے دن کے لیے رک جائے گی, لیکن اگر انتہا پسندی جاری رہی جو کہ اس وقت جاری ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا. شکیل جعفری صاحب, انتہا پسندی کو ختم کرنا ضروری ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. ظاہر ہے کہ انتہا پسندی کہاں سے اس کو رواج مل رہا ہے, کہاں سے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, انتہا پسندی کو پھیلانے اور اس کی ترویج کے لیے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. جیسا کہ قومی ایکشن پلان میں یہ کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اس قسم کے گروہوں کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ متحرک ہو جائے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ پیسے فراہم کر رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں, ان سے براہ راست گفتگو کی جائے؟ جی
جی بالکل, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور خارجہ امور کی جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے اگر بات کریں گے تو لگے گا کہ کوئی قومی ایکشن پلان بنا بھی جس کی صدارت وزیر اعظم کر رہے ہیں اور اس کی تجاویز کے اوپر کسی قسم کے عمل درآمد کی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے صورتحال اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے. وہ مدارس یا وہ آماجگاہیں جہاں سے یہ سارا معاملہ جنم لیتا ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں, اسلام آباد کے مرکز میں ایک مسجد ہے اور وہ اب مسجد جو ہے وہ ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کی ہوئی ہے, جہاں پہ مدرسہ ایک موجود ہے, جہاں پہ حفظہ کے نام سے مدرسہ حفظہ کے نام سے ہے, بچیاں وہاں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ اعلان کرتی ہیں کہ داعش کے جو لیڈران ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں. پھر اس کے بعد اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے, واگا بارڈر پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پشاور میں ہوتا ہے, اس کے باوجود جو ہے اس مسجد کے خطیب نہ صرف علل اعلان بہت ساری ایسی متنازع باتیں کرتے ہیں بلکہ زخموں پہ نمک بھی چھڑک رہے ہوتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے زور زبردستی جب سول سوسائٹی نے مظاہرے کیے کچھ معاملات کیے تو آپ نے ایک مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ قائم کر دیا, لیکن 9 دن گزرنے کے باوجود ہم نے اسلام آباد میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی کہ اس طرح کی تقاریر کو یا اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے کم از کم ایک سامنے ہوتی ہوئی کارروائی جو ہے وہ نظر آئے, وہ بالکل مفقود نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابھی حکومت جو ہے نا ایک دباؤ کے تحت تو یہ ساری چیزیں کر رہی ہے, ظاہر ہے وقت بھی گزرے گا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دوست, جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ قوم یا یہ سیاسی قیادت جو ہے وہ کسی کنسنسس پہ پہنچی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو طالبان کو اپنے ناراض بھائی کہتے تھے وہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ کہ جو دوسرے ناراض بھائی ہیں نا, انہوں نے وہ ہتھیار ان کی پسلی میں لگایا ہوا ہے اس وقت. اس وجہ سے اس دباؤ کے اثر میں جو ہے نا یہ ساری باتیں اب تھوڑے سے مختلف انداز میں, جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم دیکھیں گے کہ چاہے وہ عمران خان کے بیانات ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت کے بیانات ہوں, یا اس طرح کی جو دوسری جماعتیں موجود ہیں ان کے اندر وقتاً فوقتاً ہم دیکھیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی, اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس وقت جو یہ بات کہی تھی اس کا یہ مطلب تھا, اور یہ بات جو تھی وہ اس کا یہ مطلب تھا. یہ صورتحال اس وقت تک تو برقرار رہے گی جب تک فوج کا ایک دباؤ اس سارے معاملے کے اوپر بھرپور انداز میں رہے گا. جہاں فوج کا انٹرسٹ یا جہاں فوج کا مفاد یا جہاں فوج کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے یا اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے, وہیں سے صورتحال جو ہے وہ دوسرے ٹریک پہ جانا شروع ہو جائے گی, کیونکہ سیاسی قیادت آج بھی ایک پیج پر نہیں ہے. عوام کے درمیان یقیناً غم و غصہ پایا جاتا ہے جو آج سے نہیں پایا جاتا, اس وقت سے پایا جاتا ہے جب ہزارہ برادری کا قتل عام ہوتا ہے, اس وقت سے پایا جاتا ہے جب لوگوں کو راستے میں سے اتار اتار کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں, اس وقت سے پایا جاتا ہے جب واگا پہ دھماکہ ہوتا ہے, اس وقت سے پایا جاتا ہے جب کراچی میں عباس ٹاؤن پہ ہوتا ہے یا مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوتا ہے. عوام کے درمیان تو چاہیے, لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوامی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہا. عوام تو ابھی تک سڑکوں پہ بھی نہیں نکلی, عوام نے تو کوئی مظاہرے بھی نہیں کیے, عوام خوف زدہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری فوجی قیادت کے دباؤ پہ ہو رہا ہے, اور میری دعا ہے کہ ہماری فوجی قیادت اس وقت جو معاملات لے کر چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, یہ دیر تک اس کو اسی طرح سے لے کے چلے تو اس میں بہتری آنے کے امکانات.
بہت شکریہ آپ کا. اظہر آبدی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی شکیل جعفری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگرچہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان شانہ پشاور کے بعد بدل چکا, لیکن شکیل جعفری صاحب کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس قسم کے بیانات بھی بدلتے جائیں گے, اور جیسے ہی فوج کا دباؤ کچھ ہلکا پڑے گا تو جو رویہ ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی اور بیانات میں بھی تبدیلی آئے گی. کیا اور بھی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں؟
دیکھیے, یہ تو میں نے پہلے ہی کہا جو آپ کے گزشتہ سوال تھا اس کے جواب میں, کہ یہ عوام اور فوج کا دو طرفہ دباؤ ہے جس کے شکنجے میں سیاسی قیادت نے بادل ناخواستہ یہ پلان آف ایکشن بنایا ہے. لیکن میں ایک چیز اپنے تمام ناظرین کو اور دانشوران محترم کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے. عام وقت کی قیادت کچھ اور ہوتی ہے اور کرائسس ٹائم کی قیادت کچھ اور ہوتی ہے. آپ یورپ کی ہسٹری دیکھ لیں, ایشیا کے باقی ممالک کی ہسٹری دیکھ لیں, کبھی بھی جو کرائسس ٹائم ہوتا ہے اس میں عام وقت کی قیادت اس طریقے کا رول ادا نہیں کر پاتی کہ اس کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوتا. ہماری یہ جو موجودہ قیادت ہے, خواہ وہ کسی پارٹی کی ہو, یہ اس سے اس بات کو ہم ابھی ایک طرف رکھتے ہیں کہ کرپٹ ہے یا پرجیس نہیں ہے یا جو بھی ہے, اس بات کو ہم ابھی نہیں ڈسکس کرتے. یہ ویسے بھی کرائسس مینجمنٹ یا کرائسس ٹائم کی قیادت نہیں ہے. یہ تو کیونکہ فوج بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو عوام کو قیادت کا بحران درپیش تھا تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا. اب وقتی طور پر جنرل راحیل شریف نے عوام کو ایک قیادت مہیا کی ہے تو عوام ان کے پیچھے ہیں. اور لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس کرائسس کے ٹائم میں دانشوروں کا, شاعروں کا, ادیبوں کا, لکھاریوں کا, کالم نگاروں کا, اینکر پرسنز کا, इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये अवाम को एक फिक्री और नजरियाती क्यादत प्रोवाइड करें, अवाम की फिक्री और नजरियाती तथीर करें, उनको इस क्राइसिस के लिए या फौज के पीछे या वो तबकात के जो इस वक्त इस माशरे को इस सूरत हाल से निकालना चाहते हैं उनके पीछे अवाम मुसलसल खड़े रहे, तो ये जो मौजूदा सियासी क्या इररेलेवेंट हो जाएंगी। इनको बहरहाल जो एक अवामी रैला है या जो एक इस वक्त नुक्ता नजर है उसके पीछे चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का मुकद्दर इस क्यादत के साथ कभी भी नहीं संवर सकता, एक नई क्यादत सामने आनी चाहिए। वो देखिए ये कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि लाल मस्जिद के सामने जाके इस करीजियस अंदाज में आम लोग मुजाहरा करेंगे। ये सिविल सोसाइटी आई है, आम लोग आए हैं और लाल मस्जिद जो यहाँ पर तालिबान के माइंड सेट का एक सिंबल है, ये जो भी बात हो रही थी ये लाल मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, ये इस्लामाबाद के कल्ब में दारुल हुकूमत के कल्ब में तालिबान माइंड सेट।
लेकिन अजहर साहब कहा जाता है कि वो बेचारे जो मुजाहरा करने लोग आए थे बजाय ये कि उनकी हिमायत की जाती हुकूमत की तरफ से बहुत से मुजाहरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
नहीं वो तो मैंने अर्ज किया ना कि ये क्यादत तो इस काबिल ये सलाहियत रखती नहीं है, एक क्राइसिस की क्यादत उभर रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी सिविल सोसाइटी में अब फौज ने पहले एक्शन क्यों नहीं किया। मैंने एक वजह आपको बताई, एक वजह तो बताई जाती है ना कि जनरल कयानी जो है जो गुज़िश्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो इतने करीजियस नहीं थे और वगैरह वगैरह और भी बातें की जाती है। मैं किसी बात को नहीं जाता, मैं ये कहता हूँ कि वो वक्त देना चाहते थे गवर्नमेंट को, सियासतदान नाकाम हो गए, अब फौज ने वो वक्त वापस ले लिया, अवाम उनके पीछे खड़ी है। ये क्यादत तो सिर्फ मैं समझता हूँ एक पुतली का काम इस वक्त कर रही है अवाम के इस कवामी जो सोच है और जो फौज की सोच है उसके रैले में बह रही है। मुझे यकीन है जैसे मैंने अभी कहा कि अगर लिखारियों ने, अगर दानिशवरों ने, अगर दानिशमंदों ने, अगर प्रोफेसर ने, अगर इसातजा ने, अगर एंकर पर्सन ने, अगर ये जो मीडिया है इसने अपना काम किया तो इस क्राइसिस में मुझे खुदावंद कुद्दूस से ना सिर्फ पूरी उम्मीद है बल्कि मैं तारीख में भी ये देखता हूँ एक नई क्यादत उभरेगी विच विल बी अप टू दिस क्राइसिस सिचुएशन और कौम को इंशाल्लाह वो रहनुमाई फराहम करेगी और इस क्राइसिस से इंशाल्लाह निकालेगी।
जी चलते हैं एक बार फिर कराची। शकील जाफरी साहब, बात जब फौजी अदालतों के क्याम की हो रही है कि दो साल तक के लिए फौजी अदालतें कायम की जाएंगी जिसमें दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे, तो इस असना में एमकेएम के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने कहा है कि दो साल के लिए माशाल्लाह भी लगा दिया जाए वक्ती तौर पर, तो उनके इस जुमले को, उनके इस बयान को किस तरह से पाकिस्तान में लिया जा रहा है?
देखिए कायदे मुत्तहदा जो हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं, कराची में अमन के हवाले से उनके तरफ से ये बात आती रही है कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए या जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, बहुत अरसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ रहा है, कराची में तालिबान मौजूद हैं। कराची ही के हवाले से सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आया था कि जी दाइश के लोग यहां पर जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और आ चुके हैं, सही है। उस हवाले से ये बात बार बार कही गई एमक्यूएम के रैंक एंड फाइल से कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, फौज आ जानी चाहिए, और इसके अलावा भी एक से ज्यादा सियासी पार्टियों की तरफ से ये बात आई कि फौज को अब आगे आ जाना चाहिए या इस तरह की चीजें। जहां तक फौजी अदालतों का ताल्लुक है, क्योंकि मुल्क में एक सरासीमगी और दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है, और ईमानदारी की बात यह है कि अदालतों ने अपना वो किरदार जिस तरह से अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, उसके पीछे भी वजूहात मौजूद हैं कि जो मुकदमात दहशतगर्दों के खिलाफ बनाए गए और जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता था एडमिन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो भी गालिबन इस नौयत के नहीं होते थे कि अदालतें जो है वो ज्यादा बेहतर फैसले कर सकती। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मामलात बिगड़ते चले जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अगर दो साल के लिए फौजी अदालतों का कायम होता है और चाहे अपनी मर्जी से या किसी दबाव के तहत सियासी قیادتیں اس پہ تیار ہو گئی ہیں تمام کی تمام، تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور اس کے اندر امکانات لے کر آئے گا اور بہتری پیدا کرے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں، اس سارے دہشت گردی کے واقعات میں ابھی بھی بالکل واضح طور پہ حکومت کے اندر جو ہے وہ سافٹ کارنر نظر آ رہے ہیں. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے ان معاملات کو نپٹانے کے لیے یا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وزراء یا جو سیاسی قیادتیں اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس سے منافرت پھیلتی ہے، یا اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس سے دہشت گردوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی سا بھی سافٹ امیج بن کر سامنے آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈیا کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سیاسی قیادت کا متبادل تو یہ ملا کہ ایک جنرل نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور فوجی قیادت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی، تو عوام نے بھی ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام پہلے بھی خلاف تھی اس ساری دہشت گردی کے، کیونکہ وہی اس کا شکار بن رہی تھی، اور آج بھی اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اپنا کوئی بھرپور کردار ادا نہیں کر پائی، نہ اس کے دباؤ میں کوئی فیصلے کیے گئے. میڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میڈیا کا جو رول ہے، جس طرح سے قومی مفاد میں ہر میڈیا کے ادارے کو ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں ادا کیا جا رہا. اور آج بھی جو لوگ دہشت گردی کے نمائندہ ہیں ان کو باقاعدہ اب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہو، لیکن اب سے دو چار روز پہلے تک کی صورتحال جو تھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. یا تو ان کے بیانات نشر کیے جا رہے تھے، یا ان کو بلا کے ان سے جو ہے وہ انٹرویو کیے جاتے تھے. اور آج بھی میڈیا میں بھی وہ لوگ موجود ہیں. میں آج بھی اخبارات میں وہ کالم بھی پڑھتا ہوں جس میں یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی جب ایسا ہوگا تو پھر ایسا بھی ہوگا، اور ایسا ہوگا تو پھر ایسا بھی ہوگا. یہ جو اگر مگر اور یہ جو والی صورتحال ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. بعد میں اس کے اوپر ڈیبیٹس کریں گے کہ یہ غلط ہوا. یہ پہلے تو دہشت گردی کو جڑ سے اکھال کر پھینکنے کی بات ہوتی ہے، تاکہ میرا آپ کا پاکستان محفوظ ہو سکے، میرے اور آپ کے بچے محفوظ ہو سکیں، اور میرے اور ان لوگوں کے بھی جو اس سارے دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، خود ان کے اپنے بچوں کے بھی مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے مستقبل بھی جو ہے پولیو کے خلاف مہم نہیں چلا سکتے.
جناب عارف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے قیام کی بات آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ آئین میں اس ترمیم بھی ہوگی اور یہ کام بھی کرے گی، اور جیسا کہ فوج نے اب فیصلہ کر لیا اور حکومت اور فوج دونوں اس مسئلے میں متفق ہوں، سیاسی جماعتیں بھی، تو اگر فوجی عدالتیں کامیاب رہیں اپنے مقصد میں، تو آئندہ چل کر سول جو عدالتیں ہیں ان پر عوام کا اعتماد کیسے بحال ہو سکے گا؟
یہ ایک دشوار یہ بات ہے کہ فوجی عدالتیں، پہلی بات، ایک مرتبہ فوجی عدالتیں قائم ہو گئی، ابھی تو صرف دو سال کے لیے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ قائم ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنی زندگی خود بڑھا لیتی ہیں، اور اس لیے ایک دو سال کے بعد پھر دو سال اور ہو جائیں گے، اس طرح یہ فوجی عدالتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور مشکل یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ملٹرائزیشن آف لائف، پاکستان میں ہونے کا خطرہ ہے کہ ہر چیز ملٹرائز ہو. لیکن دیکھیے، میں بتاؤں آپ کو، فوجی عدالتیں اکیلی مسئلے کا حل نہیں کر سکتی. پاکستان کے مسائل بہت دورست دیرست ہیں، یعنی وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں بچوں کی، جس میں جو دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں کہ جناب آپ جہاد کریں، اور دوسری یہ ہے کہ غیر مسلموں سے آپ نفرت کریں. یہ دو باتیں جو ہے اس پر بہت سے بچے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں جو ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہماری کوتاہی ہو پاکستان کے اندر، ہم ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ دوسروں نے کیا ہے. یہ دو باتیں جب تک صحیح نہیں کی جائیں گی، اور لوگوں کو صحیح راستے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور مذہبی لیڈر، وہ مذہبی لیڈر جو کہ منافرت پھیلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس فرقے کے خلاف جنگ کرو، اس فرقے کے خلاف جنگ کرو، اور اس کو مارو، اس کو مارو، یہ جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو، تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا جو ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی تمام نصاب جو ہے پاکستان کی کتابوں کا وہ پھر سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو پڑھانا پڑے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ جو ہم پڑھا رہے تھے یہ غلط تھا, یہ انسانیت کی نفی کرتا ہے یہ باتیں جو ہے, اور یہ ایک دورست مسائل ہے جس کو حل کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. فوجی عدالتیں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تو شاید دہشت گردی کو کم کر دیں کیونکہ لوگ ڈر جائیں کہ وہ ہینگ ہو جائیں گے اور ان کا موت کی سزا ہو جائے گی ان کو, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیے, اور جو ہمارے دوست نے ابھی جو بات کہی کہ جیسا وقت گزرتا ہے لوگ جو ہے بھول جائیں گے, 2009 میں بھی یہی حالت ہوئی تھی جب طالبان نے عورتوں پر کوڑے برسانا شروع کیے تھے تو سارا پاکستان جو ہے وہ ایک ہو گیا تھا ان کے خلاف, لیکن اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہ سب بھول بھال گئے لوگ جو ہے. یہی حالت مجھے خطرہ ہے, یہ حالت یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصہ تو لوگ جو ہے وہ غم غصہ دکھائیں گے کہ یہ بچے جو شہید کیے گئے ہیں ان کے خلاف اور جو بے دردی انہوں نے دکھائی ہے اس کے خلاف جو ہے, لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے, آگے چل کے شاید پھر وہی واپس آ جائیں لوگ جو ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر عارف صاحب, بہت شکریہ.
پارٹیاں جو ہے
بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال دہشت گردی کی لعنت آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ٹھوس اور متفقہ اور متحدہ فیصلے کی ضرورت ہے, وہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سر چشمے کا منہ بند کیا جائے جہاں سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے, جہاں سے انتہا پسندی کو پھیلایا جاتا ہے اور جہاں سے ان دہشت گردوں کو فنڈنگ مل رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک اس جگہ کا کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس طرح کی فوجی عدالتیں شاید وقتی طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں, لیکن اس کے دور رس نتائج اس طرح سے مرتب نہیں ہو سکتے جس طرح سے انتہا پسندی اور انتہا پسندی کو پھیلانے والوں کو روک کر جب دہشت گردی کو رکھا جائے تو اس کے جتنے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.